بندگی رب کے تقاضے کے موضوع کا پہلا حصہ آپ کیسٹ نمبر بی 21 میں سماعت فرما چکے ہیں، اس کا دوسرا حصہ سماعت فرمائیے۔
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وصحبه اجمعين وبارك وسلم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين رب العالمين۔ ترجمہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی، یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں، اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ حضرات، یہ آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 36 تک سورہ حامیم سجدہ کی وہی حصہ ہے جو پچھلی دفعہ اگر آپ تشریف لائے ہوں تو اس کی تلاوت اور ترجمہ یہاں پیش کیا گیا تھا، اور اس کا شروع کی 3 آیتوں کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور اس میں جو موضوع ہمارے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بشارت دی اور بڑا وعدہ فرمایا، اس بات کا وعدہ کہ ملائکہ نازل ہوں گے، وہ تم کو جنت کی بشارتیں دیں گے، وہ کہیں گے کہ تمہیں نہ کوئی رنج ہے نہ خوف ہے، وہ اس جنت کی بشارتیں دیں گے جس میں جہاں جو کچھ تم چاہو گے جس کی اظہار کرو گے وہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہوں گی، اور یہ تو ابھی شروع کا ہی ضیافت ہے جو اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اور یہ سارے وعدے کیے گئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ کہا کہ قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور اس پر وہ جم گئے۔ اب ان دو الفاظ میں کتنی عظمت چھپی ہوئی ہے، اس کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن سے ربنا اللہ کے سلسلے میں چند واقعات پیش کیے جس سے ہمارے سامنے دو باتیں ظاہر ہوئیں۔ ایک بات یہ کہ ربنا اللہ کہنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کو ہی اپنا معبود مانیں اور اس کے علاوہ سارے معبودوں کی نفی کریں، اور دوسرا یہ کہ ہم نہ صرف یہ کہ ہم ان چیزوں کو جن کو عام معنوں میں عبادت کہتے ہیں، مراسم عبودیت ہیں، کچھ پوجا پاٹھ کی قسم کی چیزیں صرف اسی لیے اللہ کو معبود نہ مانیں، بلکہ ہم اس بات کا بھی احساس رکھیں کہ ان الحکم الا للہ، کہ سارے کے سارے احکامات اللہ ہی اس کا بنانے والا ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں دینا ہے. دراصل یہ رب اللہ کے معنی ہیں. تو اس پر ہم نے خاصی تفصیل سے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن سے چند واقعات بھی پیش کیے تھے. اس کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ ثم استقاموا، اور وہ لوگ اس پہ پھر ڈٹ گئے اور جم گئے. اب یہ استقامت کیا چیز ہے؟ اس سلسلے میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ ہود کی آیت کے حوالے سے واقعہ پیش کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا حکم دیا گیا کہ فاستقم کما امرتا ومن تاب معاک، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جیسا حکم دیا جا رہا ہے ویسے آپ ڈٹ جائیے، استقامت اختیار کیجیے، اتنا اس کی ذمہ داری کا احساس تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں اس ذمہ داری کے احساس سے. استقامت کے سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے پچھلی دفعہ عرض بھی کیا تھا، کہ یہ اتنا اہم مضمون ہے کہ کثیر تعداد ہے صحابہ کی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہوں نے استقامت کے معنی بیان کیے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کی اہمیت کیا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ استقامت کے معنی یہ ہیں کہ ایمان اور توحید پر آخر دم تک قائم رہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے معنی یہ بیان کیے گئے کہ استقامت کے معنی یہ ہیں کہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے معنی یہ بیان کیے گئے کہ اپنے فرض کو فرما برداری کے ساتھ ادا کرو. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مزاج کا جو انداز تھا وہ آپ کو علم ہے، وہ کوئی لگی لپٹی بالکل نہیں رکھتے تھے. ان سے استقامت کے معنی یہ بیان کیے گئے کہ جب تم کسی بات کا عہد کرو تو اس پر ڈٹ جاؤ اور جم جاؤ، اور لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر فرار کی راہیں تلاش نہ کرو. یہ وہ فرماتے تھے کہ استقامت ہے. اور اسی طریقے سے ہم اور دیکھتے ہیں، اور بھی صحابہ ہیں جنہوں نے استقامت کے معنی بیان کیے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ استقامت کوئی عظیم مضمون ہے. اور اگر ہم پھر اس پہلو سے کہ اس استقامت کا کیا مظاہرہ تھا جو کیا گیا، اگر ہم اس سوال کو لے کر ابتدا کریں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اور اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت سے، اور اس کے بعد پوری اسلامی تاریخ میں چلتے چلے آئیں، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری اسلامی تاریخ جو ہے وہ استقامت کے واقعات سے بھری ہوئی ہے. اور اتنا طویل مضمون ہو جائے گا کہ اس پہ کئی گھنٹے آپ کے سامنے گفتگو کی جا سکتی ہے. اب میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے چند واقعات رکھوں وقت کی مناسبت سے، اور پہلے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے سیرت سے اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے آثار سے رکھوں بات. پھر مجھے خیال آیا کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں یا آپ کے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں اور کوئی واقعات بیان کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، اور یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، تو اگر انہوں نے اس استقامت کا مظاہرہ کیا تو شاید وہ کچھ اور ہی چیز تھے، ہم کہاں ان کے اس درجے کو پہنچ سکتے ہیں. یہ شیطان ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے. چنانچہ میں آپ کے سامنے جو واقعات بیان کر رہا ہوں وہ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہیں اور نہ آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت سے ہیں، بلکہ دو واقعات تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ائمہ کی سیرت سے، ایک امام مالک کا واقعہ اور ایک امام احمد ابن حنبل رحم اللہ علیہ کا واقعہ. اور اس کے بعد پھر میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ تاریخ تو پورے واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور دو واقعات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اپنی بالکل موجودہ زمانے کی زندگی سے، تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ وہ ائمہ تو پھر بھی امام تھے، آج کل کے زمانے کی بات کرو تو آج کل کے زمانے کی بھی انشاءاللہ بات ہوگی. امام مالک کا تو وہ مشہور واقعہ کہ جب طلاق کے مسئلے پر آپ کو معلوم ہے کہ خلیفہ وقت نے ان کو مجبور کیا کہ حق جو بات تھی اس کے خلاف وہ اپنا فتویٰ دیں، اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے. تو خلیفہ نے پھر ان کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا آپ کو علم ہے کہ خلیفہ نے ان کے اتنی ان کو سخت سزا دی کہ ان کے دونوں شانے جو تھے ہاتھ کے وہ مونڈے اتر گئے، اور ان کو منہ کالا کر کر گدھے پر بٹھا کر مدینہ، جس کے وہ امام تھے، امام دار الحجرت ان کا لقب ہے، اس مدینے میں ان کو گدھے کے اوپر منہ کالا کر کے گھمایا گیا. اور ان کی استقامت کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ اس حالت میں بھی وہ کہتے جاتے تھے کہ اے لوگوں، اگر تم یہ جانتے ہو کہ میں مالک بن انس ہوں تو تم جانتے ہو کہ میں مالک بن انس ہوں، اور اگر تم نہیں جانتے تو جان لو کہ میں مالک بن انس ہوں، اور میرا یہ فتویٰ ہے اور میرا یہ موقف ہے. اپنے موقف کا اس حال میں بھی وہ اظہار کرتے تھے برملا. یہ امام مالک کا واقعہ. اور امام احمد ابن حنبل کا بھی مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ اپنی ایام میں آخری زمانے کو پہنچے تو بستر مرگ پہ تھے اور ان کی زبان پر بار بار یہ الفاظ آیا کرتے تھے کہ اللہ ہیثم کی مغفرت کر دے. ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میں نے جب ابا جان کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو میں نے سوچا یہ ہیثم کون ہے, کیونکہ ابا جان کوئی ایسا شخص نہیں تھا ہیثم نام کا جس کو جانتے ہوں. تو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان یہ ہیثم کون ہے جس کی مغفرت کی آپ دعا اس عالم میں کر رہے ہیں کہ آپ روانہ ہونے والے ہیں, رخصت ہونے والے ہیں. تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹے, ہیثم کا واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں خلیفہ نے مجھ پر سخت ظلم کیا, آپ کو معلوم ہے یہ دوسرا زمینی مضمون ہے کہ خلق قرآن کے مسئلے میں خلیفہ وقت نے امام احمد ابن حنبل کو یہ کہا کہ تم یہ کہو کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے, آپ نے اس کا انکار کیا اور اس انکار کی بنا پر آپ کو نہ صرف یہ کہ قید کیا گیا بلکہ آپ کے کوڑے مارے گئے, اور روایت میں آتا ہے کہ 40 کوڑے مارے گئے اور ایک کوڑا ایسا تھا کہتے ہیں کہ اگر ہاتھی کو پڑ جائے تو وہ چنگھاڑ جائے. تو ایسے 40 کوڑے امام احمد ابن حنبل کو مارے گئے مگر وہ اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے تھے اور قائم تھے. اب ظاہر انسان تھے, وہ کوڑے کھا کے تکلیف ان کو ہوتی تھی. تو فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو جیل خانے میں میں کوڑے کھا کر اور تکلیف کے مارے کرا رہا تھا تو ان کے ساتھ ایک بہت کوئی بدواش بہت زبردست ڈاکو بھی قید تھا, اس کا نام ہیثم تھا. کہنے لگے جب میں بہت کراہا تو اس ہیثم ڈاکو نے کہا کہ احمد تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا بہت تکلیف ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ احمد کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ جو تمہارا موقف ہے وہ صحیح ہے, تم حق پر ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں حق پہ نہ ہوتا تو اتنی تکلیف اٹھاتا پھر میں؟ تو کہنے لگا احمد اگر تم حق پر ہو تو پھر اس میں کرانے کی کیا بات ہے. اور یہ کہہ کے اس نے اپنا کرتا اٹھایا اور اپنی پیٹھ دکھائی اور کہا کہ میری پیٹھ دیکھو. اس کی پیٹھ دیکھی تو پتا چلا کہ اس کی پیٹھ تو ساری ادھڑی ہوئی تھی کوڑوں سے. اور اس نے کہا کہ احمد یہ کوڑے مجھے اس لیے پڑتے ہیں کہ میں ڈکیتیاں کرتا ہوں, تو اگر میں ڈکیتی اور چوری کی خاطر کوڑے کھا لیتا ہوں تو کیا تم حق کی خاطر کوڑے نہیں کھا سکتے؟ کہتے ہیں امام احمد اس ہیثم نے مجھے استقامت کا وہ سبق دیا کہ اس کے بعد سے میرے لیے میرے پاس اس کے لیے صرف دعا ہی رہ گئی ہے. تو آپ ہیثم کو دعا دیا کرتے تھے. یہ دو واقعات استقامت کے ائمہ کی زندگی سے. مگر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ تو تم نے ائمہ کی زندگی سے بیان کیے, وہ تو بہر الامام تھے, کوئی تازہ زندگی کی بات کی جائے, ہمارے زمانے میں کسی نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے؟ تو ذرا دو واقعات میں آپ کو وہ بھی سناتا ہوں. ایک واقعہ میں آپ کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا سناتا ہوں, وہ میری اور آپ کی یادداشت کا واقعہ ہے کہ 1953 میں جب ان کو قادیانی تحریک کے سلسلے میں حکومت وقت نے سزائے موت دی, اور سزائے موت دی نہیں تھی بلکہ ان کو سزائے موت پہ عمل کرنے کا پکا ارادہ تھا. مولانا رحمت اللہ علیہ کو اس کال کوٹری میں جہاں سے موت کے لیے لے جائے جاتے ہیں لوگ وہاں پہنچا دیا گیا تھا, آپ کو خصوصی کپڑے پہنا دیے گئے تھے, اس عالم تک پہنچ گئے تھے مولانا رحمت اللہ علیہ. تو جب شور مچا پھر ساری دنیا میں تو جو حاکم وقت تھے انہوں نے کہا کہ ہم معاف کر دیں گے, شرط صرف یہ ہے کہ مولانا خود معافی مانگے, لکھ کے دے دیں کہ مجھے معاف کر دو تو ہم معاف کر دیں گے. ان کے جو بیٹے تھے اس وقت انہوں نے سوچا کہ بہت آسان بات ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں اس میں. وہ یہ شرط لے کے اور مولانا رحمت اللہ علیہ کے پاس جیل خانے پہنچے اور کہا کہ ابا جان یہ شرط ہے, آپ معافی نامہ لکھ دیجئے, آپ کو معاف کر دیا جائے. اب ان کا جواب سنیے. کہا کہ بیٹے یہ موت اور زندگی کے فیصلے تو آسمان پہ ہوتے ہیں, اگر اللہ کو منظور نہیں ہے کہ میری موت اس وقت نہیں ہے تو یہ لوگ الٹے لٹک جائیں گے تو مجھے پھانسی نہیں دے سکتے, اور اگر اللہ کو یہی منظور ہے کہ مجھے اسی طریقے سے موت آئے اور مجھے یہ شہادت نصیب ہو تو کوئی کتنی معافیاں مانگی جائیں کوئی لوگ مجھے بچا نہیں سکتا. بیٹے جاؤ اور میں ان سے معافی نہیں مانگوں گا اور تم آرام سے جا کے بیٹھ جاؤ. یہ کہہ کے مولانا رحمۃ اللہ علیہ اور جو ان کا اس وقت کا جیلر تھا اس کا بیان یہ بعد میں شائع ہوا ہے کہ مولانا اس رات ایسے سوئے جیسے کوئی بچہ سویا کرتا ہے, آرام کی نیند, اس چین اور سکھ کی نیند وہ سو گئے. حضرات یہ وہ استقامت تھی, اور پھر اللہ کو منظور نہیں تھا تو چنانچہ وہ چھوٹے. اور آخری واقعہ میں آپ کو استقامت کا بیان کرتا ہوں, سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا, جن کو ناصر کے زمانے میں پھانسی دی گئی, اور وہ بھی اسی لیے کہ وہ اللہ کے دین کے خاطر ڈٹ گئے تھے اور جم گئے تھے. ان کے واقعے میں تو تھوڑا سا لطیفہ بھی ہے کہ جب ان کو پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو وہ جو سرکاری مولوی اس وقت تھے انہوں نے کہا سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مولانا آپ کو پھانسی دی جا رہی ہے, آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ تو سید قطب مسکرائے اور کہنے لگے کہ اسی کلمہ پڑھنے کی سزا میں تو ہم کو پھانسی دی جا رہی ہے، کلمہ پڑھنے کے کیا معنی، اس کلمہ پڑھنے کی سزا میں تو ہم کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے سید رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ شہادت کا جام نوش فرما گئے۔ تو حضرات یہ استقامت کی مثالیں، ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں کوئی وقت ان سے خالی رہا ہو۔ آج بھی ایسے لوگ، نہ جانے کتنے گمنام لوگ جس کا مجھے اور آپ کو جن کا پتہ نہیں چلتا، ایسے موجود ہیں جو ایسی استقامت کی مثالیں صبح اور شام پیش کر رہے ہیں۔ تو قرآن انہیں کا ذکر کر رہا ہے کہ صرف یہ نہیں کہا کہ ربنا اللہ ثم استقاموا، مگر اس پہ وہ ڈٹ گئے اور آخر وقت تک اس عمل پہ قائم رہے۔ اگر یہ انہوں نے کیا تو پھر اللہ کے ہاں سے وہ جزا اور ثواب ہے جس کا قرآن نے بھی یہاں ذکر کیا۔ تو یہ دراصل پہلا مضمون تھا جو پچھلی دفعہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ آگے چلیے، اب کیا بات فرمائی کہ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اس سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی، وعمل صالحا، نیکی کا کام کیا، وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ حضرات یہ بات آپ کو شاید علم میں ہے کہ قرآن کا ایک انداز یہ ہے کہ اکثر اوقات قرآن چوٹی کی باتیں کرتا ہے اور اس کے تلے جتنے اور موضوعات آ سکتے ہیں وہ خود بخود اس کے معنی یہ کہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہی انداز قرآن نے یہاں اختیار کیا ہے کہ جب ربنا اللہ اور استقامت کی بات ہوگی تو یوں تو اس میں بہت سی چیزیں شامل ہو سکتی تھیں، اس میں ہر قسم کی عبادت آ جائے گی، اس میں ہر قسم کے معاملات آ جائیں گے، اس میں ہر قسم کا نیکی کا فعل اور عمل آ جائے گا، مگر قرآن نے یہاں چوٹی کی بات کی اور وہ یہ کہ ربنا اللہ اور ثم استقاموا کا جو سب سے اعلیٰ ترین مظہر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی دین کی دعوت دو۔ ومن احسن قولا، یہی لفظ آیا، اس سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے۔ اب اس ایک آیت میں تین باتیں ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دو، وعمل صالحا، اور نیکی کا کام کرو، وقال اننی من المسلمین، اور یہ بھی اس نے کہا کہ میں مسلمان میں ہوں۔ حضرات یہ دیکھیے، یہ دعوت اللہ کیوں چوٹی کا فعل ہے جو قرآن نے جس کو طرف یہاں اشارہ کیا ہے ربنا اللہ اور ثم استقاموا کے ضمن میں، اس کو دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے دین کی دعوت کیوں دی جائے۔ یوں تو مضمون پھر یہ بھی بہت وسیع ہے، مگر میں آپ کے سامنے بہت مختصرا اس کے لیے تین دلیل پیش کر رہا ہوں قرآن سے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ایک آش یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں بس جائے کہ در حقیقت کرنے کا کام یہی ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت دی جائے۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے حضرات کہ ختم نبوت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے دین کی میں اور آپ دعوت دیں۔ ختم نبوت کے کیا معنی ہیں؟ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، اللہ کی طرف سے اب کوئی پیغامبر نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا پیغام آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ مکمل پیغام ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اور اس پیغام کو اللہ نے محفوظ بھی اب کر لیا ہے، وہ پیغام کبھی اب ضائع نہیں ہوگا، تا قیامت وہ موجود رہے گا، ان نحن نزلنا الذکر و ان لہ لحافظون۔ یہ ختم نبوت کا ایک صریح نتیجہ ہے جو ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے، اور قرآن سے ہی پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چونکہ انبیاء کے دو ہمیشہ کردار رہے، ایک اللہ کی طرف سے پیغام کو وصول کرنا اور دوسرے اس پیغام کو اللہ کے بندوں کو پہنچا دینا، اور اس ختم نبوت سے پہلا حصہ ختم ہوا مگر دوسرا حصہ ختم نہیں ہوا۔ یہ ذمہ داری کہ پیغام اللہ کا اللہ کے بندوں کو پہنچاؤ، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت کے کاندھوں پہ ڈال دی اور فرما دیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہی اسی لیے ہے کہ تم اللہ کے بندوں پر گواہی کا حق عطا کرو۔ ایک جگہ فرمایا کنتم خیر امتن اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، اے لوگوں ہم نے تو تم کو خیر امت پیدا اسی لیے کیا کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے ہوئے، اخرجت للناس، تمہیں اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے، اور اس لیے کہ تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ تو قرآن جگہ جگہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ جو انبیاء کا دوسرا حصہ تھا کام کرنے کا، اللہ کے دین کے پیغام کی اشاعت، یہ اب ذمہ داری بن گئی ہے امت محمدیہ علی صاحبہ صلاۃ وسلام کے جو افراد ہیں ان کے کاندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے۔ تو دعوت الی اللہ کی پہلی دلیل یہی ہے قرآن سے اور حدیث سے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ دوسری دلیل حضرات اس کی یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دینا چاہیں، جو کہ ہمارا فریضہ عین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقصد حیات کا یہی بیان فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تو جن اور انس کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی مکمل بندگی میں دینا چاہیں وہ بندگی جس کا منبع وہ جملہ ہے جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا کہ ان الحکم الا للہ، سارے کا سارا حکم اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے احکامات آپ کی ساری زندگی میں جاری اور ساری ہوں گے، اور یہ بندگی آپ کی 24 گھنٹے کی بندگی ہوگی، یہ نہیں کہ ایک خاص گوشوں میں اللہ کی بندگی ہے اور باقی گوشے اللہ کی بندگی سے آزاد ہیں. اگر ہم اس انداز میں اپنا آپ کو اللہ کی بندگی میں دینا چاہیں حضرات، تو اس کا لامحالہ تقاضا یہ ہے کہ ہم کو دعوت دین دینا ہوگی. کیوں؟ آپ سوچیں اس میں کیا، اس میں آپس میں ربط ہے. اس کا ربط یہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی میں اپنا آپ کو نہیں دے سکتے جب تک وہ پورا معاشرہ اور نظام جس میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اللہ کی بندگی میں نہ ہو. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بدقسمتی سے ہمیں اس خطۂ سرزمین پر ایک جگہ بھی ایسی میسر نہیں ہے جہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ معاشرہ اور نظام پورے کا پورا اللہ کی بندگی میں ہے. کہیں ہمیں سود کا مسئلہ نظر آتا ہے، تو کہیں ہمیں تعلیم کا مسئلہ نظر آتا ہے، تو کہیں ہمیں پردے کا مسئلہ نظر آتا ہے، تو کہیں اور مسائل نظر آتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بندگی میں ہم اپنے آپ کو نہیں دے سکتے. یہ سوال جو آپ کے ذہن میں بار بار آج اٹھتا ہے کہ میں کیا کروں، میں اپنے آپ کو سود سے کیسے بچاؤں، حقیقت یہ ہے حضرات کہ شاید وہ زمانہ آن لگا ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ اس دنیا میں کوئی شخص سود کے دھوئے سے محفوظ نہیں رہ سکے گا. کتنا ہی وہ اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرے، وہ سود کا دھواں اس کی ناک میں یقیناً جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ زمانہ شاید آج آ لگا ہے کہ ہم میں سے ہزار آپ کوشش کریں مگر اس لعنت سے بچنے کے لیے بعض اوقات بالکل ناممکن معاملات ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ کی بندگی کا نظام قائم نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی بندگی میں دینا چاہے تو اس کے لیے اور کوئی چارہ نہیں اس کے علاوہ کہ اللہ کی بندگی کا نظام دین اسلام حقیقتاً اور فعلاً سرزمین پر قائم کیا جائے. اور یہ نظام حضرات قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لیے کثیر گروہ تیار نہ ہو جائے، وہ اس کو ذہناً قبول نہ، اس بات پہ آمادہ نہ ہو کہ واقعتاً اللہ ہی کا دین نافذ ہونا چاہیے، اور پھر اس کو وہ نافذ کرے. تو یہ کثیر گروہ جو تیار ہوگا یہ کیسے تیار ہوگا؟ یہ آپ ڈنڈے کے زور سے قائم نہیں کر سکتے، یہ آپ تلوار کے زور سے بھی قائم نہیں کر سکتے. ہمارا دین تلوار کے زور سے قائم نہیں ہوا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ کو اللہ کے بندوں کو اس دین کی دعوت دینا ہوگی، ان کے ذہنوں کو صاف کرنا ہوگا، ان کو آپ کو وہ لفظ جو انگریزی میں آتا ہے برین واش، وہ کرنا ہوگا. اور جب وہ سمجھ جائیں گے اور اس بات پہ ڈٹ جائیں گے کہ ہاں کرنے کا یہی کام ہے، اور ایک کثیر گروہ اس کام کے لیے تیار ہو جائے گا، تبھی اللہ کا دین نافذ ہو سکے گا فعلاً اور عملاً. تو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان کی جو پیدائش کا مقصد ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا صحیح معنوں میں جب تک آپ اللہ کے دین کی دعوت نہ دیں. یہ دوسری دلیل ہے کہ اللہ کے دین کی کیوں دعوت دی جائے. اور اس کی تیسری دلیل حضرات یہ ہے کہ اگر ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے، وہ فرمان جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ لا یومن عبد، تم میں سے کوئی بندہ ایمان نہیں لا سکتا، اور کس سختی میں فرمایا، اس انداز میں فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یومن عبد، کہ تم میں سے کسی کا ایمان معتبر نہیں، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ چاہے جو کہ اپنے لیے چاہتا ہے. اگر آپ کو اس حدیث میں ایمان ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں، تو حضرات پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میری تو آنکھ کھل گئی ہو، مجھے تو صراط مستقیم نظر آ رہی ہو، میں تو اس صراط مستقیم پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میرے ناتائن لاتعداد بھائی اس صراط مستقیم سے گمراہ ہوں، وہ اس کا علم نہ رکھتے ہوں اور وہ پگڈنڈیوں پر چلے جا رہے ہوں اور بھٹک رہے ہوں، اور میں ان کو اللہ کے دین کی دعوت نہ دے رہا ہوں، اور میں ان کو نہ بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ ہے سیدھا راستہ، اگر نجات چاہتے ہو تو اس راستے پر آؤ. عین اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم اپنے بھائی کے لیے وہی چاہتے ہیں تو عین اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کو اس سیدھے راستے کی طرف کھینچ کر لائیں. تو یہ تین وہ دلیلیں ہیں ماں سے وہ اور دلائل کے جو ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم کیوں اللہ کے دین کی دعوت دیں. ومن دعا الی اللہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. حضرات اب اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آپ کسی مفتی سے اس کا فتویٰ پوچھنے جائیں تو بعض اوقات آپ کو جواب یہ ملتا ہے کہ بھئی یہ فرض عین نہیں رہا دعوت دین، یہ تو فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ اس کام کو کر رہے ہیں تو اللہ خیر صلی اللہ تم مزے کرو. حضرات یہ فرض کفایہ اس وقت تھا جب اس انداز میں اللہ کے دین کی دعوت دی جا رہی ہو کہ ہر شخص کو یہ پیغام پہنچ رہا ہو. آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ایک بڑی قلیل تعداد ہے جس کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچ رہی ہے اور کثیر تعداد جو ہے وہ اس روشنی سے محروم ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہم میں سے ہر شخص کا فرض عین بن جاتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت دیں، اور وہی بات ہے جو قرآن نے یہاں کہی۔ اب یہ کہہ کر کہ بہترین عمل اللہ کے دین کی دعوت دینا ہے، قرآن اس کے ساتھ دو شرطیں بھی لگا رہا ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ عملا صالحن، اس کے کیا معنی ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو تو اللہ کے دین کی دعوت دیں اور اپنے آپ کو بھول جائیں، آپ جو چاہیں کرتے پھریں، جب تک آپ خطیب ہیں، جب تک آپ وائز ہیں، جب تک آپ بہت عمدہ آواز کہہ رہے ہیں اور دوسروں کو بتا رہے ہیں تو آپ گویا مبرہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے، احادیث سے یہ بات ہم کو بڑے واضح طور پر ملتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنا آپ کو بھول جاتے ہو؟ ممکن نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایک جگہ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قول نقل ہوا سورہ ہود میں، وما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه، اے لوگوں ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں کسی چیز سے روکوں اور خود اسی چیز کے پیچھے چل پڑوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میں تمہیں کسی چیز سے روک رہا ہوں تو میں خود اس سے رکا ہوا ہوں گا، یعنی میرے قول اور فعل میں حتی الامکان یکسانیت پائی جانی چاہیے، تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ تضاد ہے تو پھر اس کا تو وہ وعید آئی ہے جو آپ کو شاید وہ حدیث آپ نے سنی ہو کہ معراج کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا کہ ایک جگہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہے، اتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں اور اپنی اتڑیوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہوا ہے اور تکلیف کی حالت میں وہ گردش کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ اے شخص، یہ تجھ کو کیا ہوا؟ تو دنیا میں بڑا وائز تھا، ہم کو نصیحتیں کیا کرتا تھا، ہم کو نیکی کی طرف بلاتا تھا، یہ تیرا اپنا حشر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، تم کو تو میں بلاتا تھا نیکی کی طرف، مگر خود اس پہ میں عمل نہیں کرتا تھا۔ ایک اور جگہ آپ نے یہ دیکھا کہ ایسے وائز اور خطیب جو دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے، ان کی زبانیں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہیں، تو وہ سخت وعیدیں آئی ہیں ان لوگوں کے لیے۔ یہ حضرات دیکھیے، اس میں ذرا سا فرق کرتا چلوں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو اللہ کے دین کی دعوت دے گا وہ خود فرشتہ ہوگا، نہیں، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکلو، صاحب میں کیا نکلوں، میرے اندر بڑی خرابیاں ہیں، میں تو بڑا گنہگار انسان، یہ کمزوری فلاں کمزوری، میں کیسے اللہ کے دین کی دعوت دے سکتا ہوں، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے۔ جو کہا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہوں اس پر عمل کرنے کی آپ بھی کوشش کر رہے ہوں، یہ آپ سے متوقع نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ نیکی کا ہی کام کریں گے، آپ سے کبھی غلطی سرزد ہی نہیں ہوگی، آپ بشر ہیں، آپ سے غلطی کیوں نہیں سرزد ہوگی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اپنے اندر کوئی خامی یا خرابی محسوس کرتا ہوں تو ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں ممبر پر کھڑے ہو کر اس کے خلاف واعظ کہنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں واعظ کہتا ہوں تو میرا نفس مجھ سے کہتا ہے کہ یہ شخص تو دوسروں کو تو سمجھا رہا ہے، خود اپنے آپ کو سنبھال، تو میری اصلاح بہت تیزی سے اس واقعے کے متعلق ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ سے نہیں توقع کی جا رہی کہ آپ بالکل فرشتے ہو کہ اللہ کے دین کی دعوت دیں، جو توقع آپ سے کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس پر آپ خود بھی یقین رکھتے ہوں اور حتی الامکان اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو جن کو آپ نے دعوت دی ہے، دیکھیے یہ بڑے انسان کی فطرت ہے، اگر آپ کسی سے کسی کام کو کرنے کے لیے کہیں تو وہ اس پہ عمل کرنے سے پہلے آپ کو پہلے ٹٹولے گا، آپ کا اپنا کیا عمل ہے، اور آپ کو کھگالنے کی کوشش کرے گا، آپ کے متعلق معلومات حاصل کرے گا، اور اگر اس کے آپ کے اپنے عمل میں کوئی کھوٹ نظر آئے گا تو اس کے اوپر اس دعوت کا قطن کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ الٹا اثر ہوگا، وہ کہے گا صاحب ان کے اندر خلوص نیت ہی نہیں ہے، یہ تو ہم کو تو کہتے ہیں اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک شرط تو قرآن نے یہ لگائی کہ وہ عاملہ صالحن، اس نے نیکی کا کام کیا، اور دوسری شرط یہ لگائی کہ وہ قالا اننی من المسلمین۔ اب بتا ذرا اس پہ غور کیجئے کہ پہلی شرط تو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ دوسری شرط میں کیا اہم بات ہے کہ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں؟ بھائی مسلمان تو ہے تو دعوت دے رہا ہے، اس میں کون سی بات ہے، اسلامی کو تو دعوت دے رہا ہے، تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ اننی من المسلمین، اس میں کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگانا چاہیں تو یہ دیکھیے، پہلے قرآن کے مطالعے سے ایسا لگتا ہے کہ جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ یہی کہتے ہوئے آئے کہ اننی من المسلمین۔ نوح علیہ السلام کے متعلق ایک جگہ قرآن میں آیت آئی کہ انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اے لوگوں اگر تم منہ پھیرتے ہو، فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، تو میں نے تم سے کوئی بدلہ تو نہیں مانگا اپنے اس کام کا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، وہ امرت ان اکون من المسلمین، اور اللہ نے مجھے حکم یہ دیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ربنا وجل مسلمین لکھ ومن ذریتنا امتم مسلمت لکھ، سورہ بقرہ میں جو ان کی دعا آئی ہے، اے رب مجھے اور میرے بیٹے کو مسلمان بنا، اور اے رب ہمیں مسلمان رکھ، اور اے رب میرے اولاد میں سے بھی لوگ مسلمان ہی اٹھے۔ یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن، اے رب تو آخرت میں اور دنیا میں میرا ولی ہے، مجھے مار تو مسلمان مار، میری اگر جان نکلے تو اس عالم میں نکلے کہ میں اسلام کی حالت پہ کاربند ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جگہ جگہ یہ بات کہلوائی گئی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سورہ نام کی آیت، لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین، کہیے آپ میری نماز، میری زندگی، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور سب سے پہلا اسلام لانے والا میں ہوں۔ اگر تم کو میں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے قبول نہ کیا ہو۔ ایک جگہ فرمایا کہ امرت ان عابد رب هذه البلدۃ الذی حرمها ولہ کل شیء وامرت ان اکون من المسلمین، سورہ نمل کی آیت ہے، مجھے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس محترم، فرمایا کہ امرت ان عابد رب هذه البلدۃ الذی حرمها ولہ کل شیء وامرت ان اکون من المسلمین، سورہ نمل کی آیت ہے، مجھے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس محترم شہر کے رب کی بندگی کروں۔ کون سا محترم شہر؟ مکہ، اور اس کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں، اور مجھے حکم یہ بھی دیا گیا ہے وہ مرتو نہ کونا من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہ بھی طویل مضمون ہے کہ ہر نبی اور ہر رسول یہی دعا مانگتا ہوا، اسی چیز کی تمنا کرتا ہوا، اسی چیز کا برملا اعلان کرتا ہوا کہ مجھے حکم یہ ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ اب پھر وہی سوال ہوگا کہ اس کی اتنی اہمیت کیا ہے؟ حضرات، اس کے دو پہلو سامنے آئے۔ ایک تو اس میں پہلو سامنے آتا ہے تواضع اور انکساری کا، کہ یہ لوگوں میں کوئی اعلیٰ اور ارفع چیز نہیں ہو گیا۔ اس کا آپ کو تجربہ حضرات جب بھی ہو سکتا ہے جب آپ اللہ کے دین کی دعوت کا کام شروع کریں اور کچھ لوگ آپ کے بات پر کان دھرنا شروع کر دیں اور آپ کی بات سنیں، تو شیطان آپ کو گھیرنے کے لیے جو کوششیں کرتا ہے، جس کا ذکر آخر میں آ رہا ہے، اس کی ایک بڑی کاوش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے کان میں بار بار یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم اب کوئی بڑی چیز ہو گئے ہو، تم ان لوگوں سے جن کو تم دعوت دے رہے ہو ان سے کم از کم تم تھوڑے سے اعلیٰ اور عرفہ ہو، کہ تمہاری بات سنتے ہیں، تم زیادہ علم رکھتے ہو، تم کوئی چیز ہو۔ تو اس کی نفی کرنے کے لیے، ورنہ خدا نہ کرے یہ بڑا خطرناک پہلو ہے اور یہ انسان کو تکبر کی طرف لے جا سکتا ہے، اس کی نفی کرنے کے لیے تواضع کا وہ انداز اختیار کیا گیا کہ وہ اننی من المسلمین بار بار یہ کہو، اے لوگوں میں تم ہی میں سے ہوں۔ میں نے آپ کو بار بار وہ روایت سنائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکڑوں بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں تو ایک غلام ہوں، اللہ کا غلام ہوں، اور غلاموں کی طرح بیٹھ کے کھانا کھایا کرتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ آپ کو تواضع کا معلوم ہوگا کہ ایک دفعہ جب وہ امیر المومنین ہیں، اور کس درجے کے وہ امیر المومنین تھے اس کا اندازہ آپ کو ہے، ممبر پہ کھڑے ہوئے مدینہ منور میں خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے یکا یک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، بھول گئے تم کہ ایک دفعہ تم مکے میں بکریاں چراہا کرتے تھے؟ اور یہ کہہ کے بیٹھ گئے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، خطبے کا موضوع کچھ اور تھا، اس میں یکایک اس کا ذکر کہاں سے آ گیا کہ اے عمر تم بکریاں چراہا کرتے تھے، اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پوچھا لوگوں نے کہ امیر المومنین آپ کو آج کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ عمر کو شیطان نے آن کے بہکایا، اور عمر کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ عمر آج تو تم امیر المومنین ہو گئے ہو، یہ پوری دنیا تمہارے اشارے پہ چلتی ہے، یہ سب تمہاری بات سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اس کا توڑ یہی کیا کہ وہیں کھڑے ہو کے میں نے سب کے سامنے بات کہی کہ اے عمر تم بھول گئے اس بات کو کہ ایک وقت وہ تھا کہ مکے میں بکریاں چراہ کرتے تھے۔ تو یہ انداز تواضع کا، آپ چنانچہ یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں بسر کر دی ہیں اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طریقے سے آپ دیکھیے کثیر تعداد، ان کے آپ کبھی سوانح کا مطالعہ کیجیے، تو اس میں آپ کو جو سب سے نمایاں ترین پہلو نظر آتا ہے وہ حضرت تواضع اور انکساری کا پہلو نظر آتا ہے۔ بالکل ایسا کہ بچھے چلے جا رہے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ ان کو انعامات اور اکرامات سے نواز رہا ہے، ان کی عزت بڑھ رہی ہے، اسی انداز میں وہ جھکے چلے جا رہے ہیں۔ بالکل وہ بات کہ جیسے جیسے پھل پکتا چلا جاتا ہے ایسے ویسے وہ شاخ جھکتی چلی جاتی ہے، حقیقت میں یہی نقشہ ان کو زندگی میں نظر آتا ہے۔ تو اننی من المسلمین کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ کام کرتے وقت تواضع اور انکساری پیدا ہو، اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ کام حضرات طرح نہیں ہو سکتا، یہ کام ایک مسلمین کا گروہی کر سکتا ہے. یہ اس کی طرف اشارہ قرآن کر رہا ہے. یہ موضوع بڑا طویل ہے، اگر آپ چاہیں گے تو کبھی اس موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو ہو سکتی ہے کہ ہمارے دین میں جماعت کی کیا اہمیت ہے، اور اتنی اہمیت ہے کہ دین کا کام بغیر جماعت کے اور بغیر نظم کے نہیں ہو سکتا. اس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے. یہ وہ بات ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی کہ لا اسلام الا بالجماعہ، اسلام بغیر جماعت کے اسلام کا تصور ہے ہی نہیں. جب تک آپ منظم ہو کر وہ لوگ جو اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں ایک گروہ نہ بنا لیں، تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا. اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ کہو کہ اننی من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی میں نے اس گروہ کو اندر اس گروہ کے اندر شمولیت اختیار کر لی ہے جو اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے. اب فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اے لوگوں یہ جو نیکی اور بدی کی بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے جب آپ اللہ کے دین کی دعوت دیں گے تو نیکی اور بدی ہی کی بات ہوگی. ایک وہ گروہ ہوگا جو نیکی پر کاربند ہوگا، ایک وہ گروہ ہوگا جو یہ کام نہیں کر رہا ہوگا. تو فرمایا کہ یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے. اتفا بلتی ہی احسنو، اتفا بلتی ہی احسنو، تو جو اس میں حذف ہے اس کے معنی یہ ہیں دراصل کہ یہ جو برائی ہے اس کو تم دفع کرو بھلائی سے، برائی کا جواب بھلائی سے دو، اور ایسا کرو گے تو فیض الدی بین کا و بین عداوت کا ولیون حمیم، تو وہ شخص جس سے تمہاری دشمنی بھی ہے وہ بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اصل میں حضرات اس آیت میں اور اگلی دو اور آیتوں میں اب قرآن نے دعوت دین کے چند حکمتوں اور نکات کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ دعوت دین کا جو موضوع ہے اصل میں یہ بڑا طویل موضوع ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ کے سامنے کسی وقت موقع نکال کے ذرا تفصیلی گفتگو بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں حکمت کے زبردست پہلو آتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ دعوت دین کا وہ عمل ہے کہ جب تک آپ اس پر عمل نہ کریں، اس میں آپ چھلانگ نہ لگا دیں اور خود اس پہ کام کرنا نہ شروع کریں، آپ کو اس کا تجربہ نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ، کتنے ہی آپ کو بات سنا دی جائیں، کتنی ہی آپ سامنے تقریریں کر دی جائیں، کتنے آپ سامنے ماڈل پیش کیے کر دی جائیں، حقیقتاً اس کا تجربہ ہو سکتا ہے جب آپ اللہ کے دین کی دعوت کا کام لے کے اٹھ کھڑے ہوں. ایک. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کی صحیح روح کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے معنوں کو سمجھنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو سمجھنے کے لیے، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں واقعتاً، تو اس کا ایک ہی ترکیب ہے کہ آپ اللہ کے دین کی دعوت دیجیے. یہ وہ بات ہے جو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں فرمائی ہے. اگر آپ اس کو، آپ کو یاد ہو، ان کا مقدمہ بڑا طویل ہے جو انہوں نے لکھا ہے، اور اس بات کو انہوں نے ایک نام دیا ہے سلوک قرآنی. ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کے معنی آپ کے اوپر آشکارا جب ہی ہوں گے جب آپ اللہ کے دین کی دعوت لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے. جب آپ یہ کریں گے تو مکے کے بازار بھی آئیں گے، طائف کی گلیاں بھی آئیں گی، بدر و حنین بھی آئیں گے، احد اور خندق بھی آئے گا، ابو جہل سے بھی آپ کا واسطہ پڑے گا، عبداللہ ابن ابئی بھی آپ کو ملیں گے، ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی ملیں گے آپ کو. یہ سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، یہ سب ملتے نظر آئیں گے، اور قرآن کے معنی آپ کے اوپر آشکارا ہوتے چلے جائیں گے. آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہے جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور ہمارا دین حقیقتاً چاہتا کیا ہے. اور جب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا دین کتابی دین نہیں ہے، یہ تو حقیقتاً عملی زندگی کے لیے دین آیا ہے. تو دعوت دین ایک بڑا طویل موضوع، اور دعوت دین وہ کام جو کہ کرنے کا کام ہے. اب قرآن نے اس کی طرف جگہ جگہ اشارے کیے ہیں کہ اس کام کو کیسے کیا جائے. سورہ نحل میں وہ آیت آپ کو یاد ہوگی کہ اعوذ الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اے لوگوں اگر تم اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہے ہو تو حکمت کے ساتھ دو، اگر کسی سے بات کرو تو خوبصورت بات کرو، اور اگر کبھی ان سے جھگڑنے کی نوبت آ جائے تو احسن طریقے سے، یہ نہیں کہ لٹھ مار دیا اس کے اوپر. اسی کی طرف یہاں ایک اشارہ ہے. یہاں اس میں یہ بات کہی گئی کہ اے لوگوں جب تم اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے نکل کھڑے ہو تو پھر تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے، تمہارے اندر اس درجے کا صبر ہونا چاہیے، تمہارے اندر اس درجے کا عزم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی تم سے دشمنی بھی کرے، کوئی تمہارے خلاف چال بازیاں بھی کرے، کوئی تمہارے ساتھ ذاتی بھی کرے، کوئی تمہارے ساتھ برائی بھی کرے، تو تم اس کو جواب بھلائی کر دو. اگر ایسا کرو گے تو تمہارے دشمن خود بخود زیر ہوتے چلے جائیں گے. حضرات اب کہنے کو بڑی معمولی بات ہے، اور نظر بھی آتی ہے کہ ہاں صاحب ضرور کرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ آپ اس پہ کبھی عمل کر کے دیکھیے، چھوٹے سے کسی واقعے پہ عمل کر کے دیکھیے. ایک شخص تو آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہو، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی قدرت عطا فرما دے کہ آپ اس سے بدلہ بھی لے سکتے ہوں، اور اس بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود آپ نہ صرف یہ کہ اس سے بدلہ نہ لیں بلکہ اس کی برائی کے جواب میں آپ بھلائی کریں، اس کے لیے کتنا بڑا جگرا چاہیے، کبھی اس پہ عمل کر کے دیکھیے۔ قرآن وہ جگرا ہے جو داعی اللہ سے چاہ رہا ہے، اس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دینا ہوگی تو تمہیں یہ عمل اختیار کرنا پڑے گا، اگر یہ کرو گے تو تمہارے دشمن بھی تمہارے دوست بنتے چلے جائیں گے۔ اور فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ یہ تو حاصل ہوتی ہے، یہ خوبی، یہ صلاحیت، یہ استعداد حاصل ہوتی ہے صرف ان لوگوں کو جو صبر کر سکتے ہیں، اور یہ حاصل ہوتی ہے ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اب جیسے میں آپ سے کیا کہ کرنے کا بڑا مشکل کام ہے، میں آپ کو دو واقعات سناتا ہوں، بڑے پیارے واقعات ہیں۔ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ کسی ایک اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا کرتے تھے، بڑا بدقماش، بد کردار قسم کا کوئی انسان تھا۔ ایک دفعہ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو مانتے ہی نہیں، اس نے مارے غصے کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ جانے کتنی موٹی موٹی گالیاں، بے انتہا گالیاں سنائی، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ سنتے رہے سب۔ وہ جب سنا کے چلا گیا اپنے گھر کو، تو امام اعظم تھوڑی دیر میں اپنے گھر سے، آپ کو معلوم امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑے رئیس اور مالدار انسان تھے، اور اس زمانے میں ان کا لاکھوں کا تجارت و کاروبار تھا، معمولی آدمی نہیں تھے وہ۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے کچھ اشرفیاں ایک پلیٹ میں رکھ کے اس کے اوپر کپڑا ڈال کے اور اس شخص کے پاس لے گئے۔ غور کیجیے گا آپ، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا تو انہوں نے اس کو پیش کر دیا۔ اس نے اب جو کپڑا اٹھایا تو حیران، ارے ابھی تو میں نے اس کو گالیاں دی تھیں اتنے سارے، ابھی شخص اشرفیاں لے آیا، پتہ نہیں کیا مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ، یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ کہ میرے لیے تحفہ؟ میں نے تو ابھی تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ کہنے لگے امام اعظم کہ ہاں، میں تو تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، تم نے مجھے جو اتنی ساری گالیاں دی تو میری جتنی برائیاں تھیں وہ تو سب دھل گئی، اور اس کا گناہ تم نے اپنے کندھوں پہ لے لیا، اب میں تمہارا شکریہ ادا کر سکتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں اس کے جواب میں۔ کہتے ہیں وہ شخص اسی وقت رام ہو گیا۔ وہ انداز، اگر کوئی تمہارا دشمن ہے تو کہ کا ولیون حمیم، وہ تمہارا عزیز ترین جگری دوست بن جائے گا۔ اور ایک دوسرا واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں، آپ کو کثیر واقعات ملیں گے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ واقعات آپ کو صرف کتابوں میں پڑھنے کو نہ ملیں گے، پھر اگر آپ اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے تو یہ واقعات آپ کی زندگی میں پیش آئیں گے۔ دوسرا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور یہ جب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوتا ہے تو پتہ نہیں آپ میں سے کس کو یہ بات کتنوں کو یاد ہے کہ یہ اسی صدی کا ذکر ہے، اگر میری یادداشت صحیح کام کرتی ہے تو 1944 میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے۔ کوئی پرانی بات نہیں کر رہی ہے آپ کے سامنے، وہ لوگ جنہوں نے مولانا کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے آج بھی حیات ہیں، ان کے خلیفہ مجاز آج موجود ہے، مولانا فقیر محمد رحم قبلہ پاکستان میں موجود ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے مولانا اشرف علی تھانوی بڑے مشہور وائز تھے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی اور صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، آپ غور کیجئے گا کہ میرا اندازہ یہ ہے، اگر مجھے صحیح یاد ہے، کہ مولانا کی تقریباً 800 تو تصانیف ہیں رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جو انہوں نے رشد و ہدایت کا کام کیا ہے وہ ایک علم کا پہاڑ تھے۔ مگر یہ کہ وہ ایک ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ بہت اچھے وائز تھے، وعظ بہت عمدہ کہا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں بڑی تاثیر عطا فرمائی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے دین ہے، اس کی رحمت ہے، کسی کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو چنانچہ لوگ مولانا کو خصوصاً بلایا کرتے تھے اس وعظ اور تقریر کے لیے۔ تو ایک ایسی ہی بات کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ مولانا کو کسی نے دعوت دی وعظ دینے کے لیے، مولانا تشریف لے گئے۔ اب ظاہر ہے جہاں ان کے ہزاروں موت کے دین تھے وہاں کچھ مخالفین بھی تھے، تو مولانا جیسے ہی وعظ دینے کے لیے بیٹھے، کسی ایک مخالف نے ان کو ایک پرچی لکھ کے بھیج دی۔ مولانا نے جو پرچی کھولی تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ تم جاہل ہو، تم جلاہے ہو، تم کافر ہو، اور ہم تمہاری پگڑی اچھال دیں گے۔ یہ ان کے سوانح میں واقعہ ملتا ہے۔ تو مولانا نے وہ پرچی پڑھ کے اور کہا لوگوں سے کہ لوگوں، میں آپ سے کچھ گفتگو کرنے آیا تھا، مگر میرے پاس ابھی ایک پرچی آئی ہے، اور میرا خیال ہے پہلے میں اس پرچی کا ہی جواب دوں، اس کے بعد آگے بات کریں گے آپ سے۔ اور انہوں نے پڑھ کے وہ پرچی سنا دی کہ پرچی پہ یہ لکھا ہے، اور انہوں نے کہا بھائی میں ان بھائی کو جواب دینا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ تم جاہل ہو، تو بھائی میں نے تو کبھی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، آپ کی بات بالکل سچ ہے، میں واقعتاً جاہل ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تم جلاہے ہو، جلاہا اس کو کہتے ہیں جو کپڑا بنتے ہیں، بھائی میرے آبا و اجداد نے یہ پیشہ کبھی اختیار نہیں کیا، میں فلاں فلاں گاؤں کا ہوں، فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، آپ جا کے تحقیق کر لیجئے۔ گو کہ اس پیشے کے اختیار کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے، مگر یہ حقیقت پہ نہیں ہے۔ میرے آبا اجداد نے کبھی جلحائے کا پیشہ اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تم کافر ہو۔ بھائی، اگر آپ کو اس بات کا کوئی شبہ ہے کہ میں کافر ہوں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ ہی کے سامنے کلمہ پڑھا لیتا ہوں تاکہ آپ کا شبہ دور ہو جائے۔ اور انہوں نے لکھا کہ میں تمہاری پگڑی اچھال دوں گا۔ تو بھائی، آپ ہی لوگوں نے مجھے یہاں بلایا تھا، اگر آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں تو میں اپنی بات نہیں کرتا، اللہ ظاہر سکتا۔ آپ دیکھیے کس صبر اور تحمل اور پیار اور محبت کے ساتھ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ نہ کوئی غصہ ہے، نہ کوئی انداز ہے اس بات کا کہ نہیں تم نے یوں کیا تو میں، نہ کوئی جھگڑا ہے نہ لڑائی ہے۔ ٹھیک ہے، جو بات ہے انہوں نے کہہ دی، پتہ ہی چلا کہ دشمن خود بخود رام ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ وہ انداز ہے جس کی آپ سے توقع کی جا رہی ہے بحیثیت داعی اللہ کی۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ وما یلقاها الا الذین صبروا، اس پر عمل وہی کر سکتے ہیں، اس درجے کو وہی پہنچ سکتے ہیں جن لوگوں نے صبر کیا۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ بڑے نصیب والوں کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ آخری آیت ہے، فرمایا وإما ينزغنك من الشیطان نزغ، اور اے لوگوں، اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس ہو، فاستعذ باللہ، اس کا علاج ایک ہی ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ انہ ھو السمیع العلیم، کون اللہ جو کہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ حضرات، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ شیطان جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں وہ آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو وہ اس نے اللہ سے اسی بات کا عہد کیا ہوا ہے۔ اس نے سورہ اعراف میں وہ جو آیت آپ کو میں نے کئی دفعہ سنائی ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے یہ کہا ہے کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اے رب، میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے رب، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار بندہ نہیں پائے گا۔ یہ اس کا اللہ سے ایک عہد ہے۔ یہ اس نے، میں نے آپ کو شاید پچھلے دنوں یہ بات آپ کو سنائی تھی کہ سورہ سواد میں اس نے اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہی ہے۔ فب عزت کا، اس نے کہا اے رب تیری عزت کی قسم، لاغوینہم اجمعین، میں ان سب کو بہکاؤں گا۔ تو یہ اس نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، یہی اب اس کی زندگی کا مشن ہے۔ چنانچہ اس کا انداز یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے دین کی خاطر کام کرتا ہے تو وہ اس کو بہکاتا ہے، اور چونکہ یہ چوٹی کا فعل ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کے دین کی دعوت دے۔ چنانچہ داعی اللہ کے پیچھے شیطان مستقل لگا رہتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس شیطان کا حربہ جو ہے، آخری حربہ، جب داعی اللہ سارے بالکل طریقوں سے اس کو زیر کرتا چلا جاتا ہے، اس کا آخری حربہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ داعی اللہ کے کان میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم تو داعی ہو، تم تو عابد ہو، تم تو عالم ہو، تم تو متقی ہو، تم تو زاہد ہو، تم کوئی بڑی چیز ہو گئے ہو، کیونکہ لوگ تمہاری بات سن رہے ہیں، تمہاری بات سن کے فلاں نے یوں اس کے اندر تبدیلی آ گئی۔ حضرات، آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنا مشکل مقام ہے۔ یعنی میں آپ کو اپنی مثال پیش کروں، اور اس لیے نہیں کر رہا کہ میں نعوذ باللہ میں کوئی بڑی چیز اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں، مگر یہ کہ باہر تجربہ ہے جو موجود ہو رہا ہے کہ ایک بہت ہی محدود پیمانے پر، بہت ہی محدود، چند لوگوں کے سامنے یہ پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ اپنی حسن ظن کی بنا پر، اپنی میری ہمت بڑھانے کی خاطر، آپ سمجھ لیں، جو بعض اوقات مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، تو اس کا کیا انسان کے نفس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ وہ اتنا مشکل کام ہو جاتا ہے اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا، کہ سوائے اس کے کہ آپ جا کے اللہ کے حضور نماز میں گر جائیں اور کہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں دل کی حالت میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے، یہ بھائی نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ، اے اللہ تو ہی مجھے شیطان کے وسوسے سے بچا، سوائے اس کے اس کا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تو وہ بات ہے جس کی طرف قرآن یہاں اشارہ کر رہا ہے کہ شیطان کی اکساہٹ تم کو بار بار ہوگی، اور جب یہ اکساہٹ ہو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور کیا کہو، وَقُرَّ رَبِّ اعوذ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، یہی یہ دعا ہے جو تلقین کی گئی ہے، وَقُرَّ رَبِّ اعوذ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَاعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان کی چالوں سے، اور اے اللہ میں تو اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئے۔ تو اس کا علاج صرف یہی ہے کہ انسان اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے اور کہے کہ اللہ میں اپنا آپ کو جانتا ہوں، تو مجھے شیطان کے اس وسوسے سے بچا لے، تو شاید اس کا عمل محفوظ رہے اور اللہ کے ہاں وہ کوئی قبولیت کا درجہ اختیار کرے۔ چنانچہ اس خصوصی بات کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا کہ جب ایسا ہو تو فاستعذ باللہ، اللہ سے تم پناہ مانگ لو، اور اللہ وہ ہستی ہے کہ انہ ہو السمیع العلیم، کہ وہ تمہاری بات سن بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے اوپر، میرے اور آپ کے اوپر اس بات کو واضح کر دے بالکل شرح صدر کے ساتھ کہ حقیقت میں کام کرنے کا یہی ہے کہ ہم جس صلاحیت کے مالک ہیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو استطاعت و توفیق عطا فرمائی ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے، اور جتنا وقت اللہ تعالیٰ ہم کو اس کام کے لیے دے رہا ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اللہ کے دین کی دعوت دیں. یہی میری دعا ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.